وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اقوام متحدہ کو دی جانے والی پہلی تقریر کی خبر سے شروع کریں گے, جس میں انہوں نے دنیا کو متحد ہو کر بین الاقوامی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی ترغیب دی. آگے چل کر ہم برمیز سرکار کی رہنما آنگ سان سو کی روہنگیا مسلمانوں پر بیان, اور آخر میں مشال خان کے حملہوروں کے خلاف کیس میں پیش رفت پر بات کریں گے. اور آج ہمارا پروگرام فیس بک پر بھی ہے, لہٰذا آپ لوگ facebook.com/voaurdu پر جا کر اپنے کامنٹس دے سکتے ہیں, سوالات کر سکتے ہیں. آپ ہمیں مفت کال بھی کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 0800-777-8009. تو ریپبلکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو تقریر ہے, اس کا تجزیہ کرنے کے لیے اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی میں پولیٹیکل کمیونیکیشنز کے پروفیسر عظمت رسول لائن پر موجود ہیں, اور عنقریب ہم لیں گے نیو یارک سے طارق محمود کو, جو وزیر اعظم کے ساتھ آئے ہوئے ہیں امریکہ میں. لیکن کیونکہ ٹرمپ کی تقریر اب سے تھوڑی دیر پہلے ختم ہوئی, ہم آپ کو کچھ اس کی جھلکیاں سنانا چاہتے ہیں, اس کے بعد باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے.
انڈیپینڈنٹ نیشنز دیٹ ایمبریس دیئر ڈیوٹیز, سیک فرینڈشپ, ریسپیکٹ ادرز, اینڈ میک کامن کاز ان دی گریٹسٹ شیئرڈ انٹرسٹ آف آل, اے فیوچر آف ڈگنیٹی اینڈ پیس فار دی پیپل آف دس ونڈرفل ارتھ. This is the true vision of the United Nations, the ancient wish of every people, and the deepest yearning that lives inside every sacred soul. So let this be our mission, and let this be our message to the world. We will fight together, sacrifice together, and stand together for peace, for freedom, for justice, for family, for humanity, and for the Almighty God who made us all. Thank you. God bless you. God bless the nations of the world, and God bless the United States of America. Thank you very much.
جی, اور ہم پروفیسر عظمت رسول سے ابتدا کرتے ہیں. پروفیسر رسول, آپ کو خوش آمدید. اچھا, ان کو ہم عنقریب سنیں گے, لیکن کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت ساری باتیں کی اپنی تقریر میں, اس کو بھی ہم سنیں گے کہ انہوں نے اس موضوع پر کیا کیا باتیں کی. ہمارے ساتھ پروفیسر عظمت رسول دوبارہ لائن پر ہیں. پروفیسر رسول, یہ تقریر کافی لمبی تھی, کوئی 45 منٹ کی, معلوم نہیں آپ اگر اس کا کوئی حصہ بھی سن سکے, لیکن بنیادی طور پہ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک سخت تنبیہ کی شمالی کوریا کو, اور دنیا کو کہا کہ وہ اب متحد ہو کر اس کی رجیم کو شکست دیں. یہ بتائیے کہ عمومی طور پہ آپ سمجھتے ہیں, یہ کئی دنوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے, عمومی طور پہ دنیا اس وقت اس معاملے پر کیا کہہ رہی ہے؟
جی, بہت شکریہ. اصل میں میں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تقریر نہیں سن سکا, میں اپنی کلاس میں تھا, لیکن میں نے کل ان کا بیان جو ہے اس کو میں نے پڑھا ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ یونائٹیڈ نیشن جو ہے اپنے پوٹینشیل کے مطابق کام نہیں کر رہا. اور اس تقریر میں جیسا آپ نے بتایا, میں ابھی اس کو دیکھوں گا بھی, کہ انہوں نے ایک سخت پیغام دیا اور دنیا کے ساتھ مل کر چلنے کا انڈیا بھی دیا. میرے خیال میں جو شمالی کوریا ہے, اس کے ایشو کا یہ سب سے بہترین حل ہے, چونکہ چائنا اور دیگر خطے کے ایسے ممالک جو نارتھ کورین رجیم کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ اگر مل جل کے نارتھ کوریا کے اوپر پریشر ڈالا جائے, ڈپلومیسی کو آگے بڑھایا جائے, دونوں طرح کی ڈپلومیسی کو, پیسیو ڈپلومیسی کو بھی, اور ذرا تھوڑی جو ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ڈیٹانت کی ایک پالیسی بھی اس کے اوپر اپنائی جائے, تو اس سے اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. لیکن بلا شبہ جیسا آپ نے کہا کہ دنیا میں اس وقت کنسرن موجود ہے, چونکہ نارتھ کوریا ایک ایٹمی طاقت ہے اور ایک ایسا رجیم ہے جس نے بار بار اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ وہ اپنے ہتھیار استعمال کرنے میں ہچکچائیں گے نہیں. تو اس لیے یہ ایک بہت ہی کاذب کنسرن ہے, کیونکہ جاپان پاس میں ہے, شمالی کوریا ہے, دیگر خطے کے ممالک ہیں, تو وہ سب ایک خطرے کی زد میں ہیں. اور اس وقت ایک ضرورت ہی سمجھتی ہے کہ عالمی برادری جو ہے وہ مل جل کے ڈپلومیٹک ایفرٹس کے تھرو اس معاملے کو تھوڑا پیسیفائی کرے.
جی ہاں, ہم اپنے خطے کی طرف آتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ایران کو بھی کے حوالے سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے بعض باتیں کیں, خاص طور پہ وہ ایران کے ساتھ جو امریکہ کا جوہری معاہدہ ہے اس سے خوش نہیں ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ کے خلاف ایران آئے دن بولتے رہتا ہے. کل بھی آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کے وزیر اعظم سے, بنجامن نتن یاہو سے ڈونلڈ ٹرمپ ملے تھے. آپ سمجھتے ہیں اس وقت امریکہ کے اندر ایران کے حوالے سے کیا سوچ پائی جا رہی ہے؟
جی, اس سوچ کا تو بہت دفعہ اظہار پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی الیکشن کیمپین میں بھی کیا, اور وہ بڑے ہی سخت ناخوش تھے پریزیڈنٹ اوباما کی اس ڈیل کے ساتھ جو انہوں نے ایران کے جوہری پروگرام کو روکنے کے لیے کیے. تو میرے خیال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسی تو ان کی کیمپین کے دنوں سے اس بات کے اوپر واضح ہے کہ وہ اس نائس ڈیل پہ خوش ہیں اور ایران کے بارے میں زیادہ ہارڈ لائن وہ ایک رویہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. دوسری طرف جو ایران کے صدر ہیں انہوں نے بھی پچھلے دنوں بیان دیا ہے کہ اگر امریکہ اس ڈیل سے بیک آؤٹ کرتا ہے تو اپنا جوہری پروگرام دوبارہ شروع کر سکتے ہیں. میرے خیال میں یہ بھی ایک الارمنگ سچویشن ہے اس ریجن کے لیے, جہاں پہ ایک طرف اسرائیل کے کنسرنز ہیں, اور شاید اسی تناظر میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسرائیل کے وزیر اعظم سے ملاقات کی. ان کے کنسرنز ہیں ایران کی جوہری طاقت اور ایران کا بڑھتا ہوا کردار سیریا کے اندر اور لبنان کے اندر, اسی طرح خطے کے دوسرے ممالک کے اندر. تو اگر ایران دوبارہ سے اپنے جوہری پروگرام کو شروع کرتا ہے تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا ایک مسئلہ پیدا ہو جائے گا اس پورے ریجن میں, جہاں پہ پہلے ہی اسرائیل ایک انڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور ہے, دوسرا پاکستان ہے جو کہ ایک نیوکلیئر پاور ہے. تو اس خطے کے اندر نیوکلیئر پرولیفریشن کا رجحان بڑھے گا, جو میرے خیال میں کوئی اچھی علامت نہیں ہوگی. اگین میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو بھی ڈپلومیسی کے ساتھ سالو کرنے کی ضرورت ہے, ایران کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے, نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے.
جی ہاں, اور فیس بک پہ جو لوگ لکھ رہے ہیں وہ اس وقت کشمیر کے حوالے سے لکھ رہے ہیں, شہزاد محمد عثمان, احمد سراج چودھری, خالق رنیل خالق, یہ سب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو کشمیر کے معاملے کو اٹھانا چاہیے. پرسوں ہم جانتے ہیں کہ وزیر اعظم بات کریں گے کشمیر پر, اور آگے چل کر ہم اپنے پروگرام میں بھی کشمیر کا ذکر کریں گے. لیکن ہم آتے ہیں افغانستان کی طرف. اگر آپ نے افغانستان پر ڈونلڈ ٹرمپ کو سنا ہو, پہلے بھی وہ کہتے رہے ہیں کہ اب جو کہ وہ فوجیں انہوں نے بھیجی ہیں یہ اس وقت تک رہیں گی جب تک ضرورت پوری ہوگی. اس سے کیا مراد ہے؟ اب کیا امریکہ ایک زیادہ جنگجو پالیسی اختیار کرے گا افغانستان میں؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟
جی بالکل, ایسا ہی لگتا ہے کہ کلائنٹ سے ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ جو مزید فوجی بھیجے جا رہے ہیں, اور کل وزیر دفاع کا بھی یہ بیان تھا کہ بہت سارے وہ جو ہے وہ راستے میں ہیں اور وہ پہنچنے والے ہیں امریکہ میں. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اپنی تقریر میں واضح کیا تھا ساؤتھ ایشیا کی پالیسی کے اوپر بات کرتے ہوئے کہ وہ کوئی ٹائم لائن, کوئی ٹائم فریم نہیں دیں گے جب تک کہ طالبان یا دیگر جو دہشت گرد گروپس ہیں ان کو مکمل طور پہ شکست نہیں ہو جاتی. دوسری طرف پاکستان یا خطے کے جو دوسرے ممالک ہیں ان کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اس معاملے کا کوئی بھی ملٹری سولوشن نہیں نکل سکتا, کیونکہ اگر پچھلے 16 سال میں اور یہ ہے کہ جیسا وہ گریو یارڈ آف امپائر کی بات کی جاتی ہے کہ افغانستان کے اندر جتنی بھی امپائر, جتنی بھی طاقتور جو قومیں ہیں باہر سے آئیں, ان میں سے کوئی بھی ہسٹوریکلی کامیاب نہیں ہو سکی. تو مزید ملٹری بھیجنے کا مطلب بھی کوئی کامیابی نہیں ہے. میرے خیال میں شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں طالبان پہ, تاکہ ان کو مذاکرات کی طرف لایا جا سکے, چونکہ ان کے جو الائز ہیں خاص طور پہ افغان گورنمنٹ جو ہے وہ بار بار اس طرح کے بیانات دے رہی ہے کہ افغان طالبان جو ہیں ان کو عسکریت پسندی کو چھوڑ کے مذاکرات کی میز پہ آنا چاہیے. میرے خیال میں یہی ایک بہتر سولوشن ہے سیاسی حل کی طرف اگر نکلا جائے افغانستان کے مسئلے کے, کیونکہ یہ ہے کہ ایک طرف اگر یہ ملٹری سپورٹ افغان فورسز کو نہ ملے تو افغان رجیم جو ہے وہ کرمبل کر جائے گا, اس کے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ اپنی رٹ جو ہے وہ برقرار رکھ سکے. لیکن یہ ہے کہ ساتھ ہی یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل اگین اس میں نیگوسیشنز ہیں, اور مختلف جو افغانستان کے اندر دھڑے ہیں اور مختلف جو گروپس ہیں ان کو ایک میز کے اوپر لانا ہے. اب یہ لایا کیسے جائے؟ میرے خیال میں اس میں جو خطے کے ممالک ہیں وہ بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں, چائنا, پاکستان, ایران, انڈیا اور جو سوویت وہ ریاست تھی سابقہ, تاجکستان اور اس طرح کے جو ممالک ہیں, رشیا ایون, وہ ایک رول پلے کر سکتے ہیں. ایک کولیشن بنانے کی ضرورت ہے تاکہ اس کولیشن کے نتیجے میں افغانستان کے اندر امن کو یقینی بنایا جائے.
جی پروفیسر رسول, آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ پچھلے دنوں کشیدہ رہے ہیں, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی تقریر میں پاکستان کے حوالے سے براہ راست کوئی بات نہیں کی. انہوں نے بہر کیف کہا کہ ریڈیکل اسلامک ٹیررزم کو شکست دینے کی ضرورت ہے. اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کے تناظر میں ٹرمپ کی جو پالیسیاں ہیں پاکستان کی طرف وہ کیا ہونے جا رہی ہیں؟
جی میرا خیال یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بڑا ہی سخت میسج دیا اپنی تقریر میں ساؤتھ ایشیا کے اوپر جو انہوں نے کی پاکستان کو اور پاکستان کی حکومت کو, اور میرے خیال میں پاکستان کی طرف سے بھی ایک رد عمل آیا جو کہ ایک بالکل ایکسپیکٹڈ تھا کہ پاکستانی حکومت اور پاکستان کے جو آپ کہہ لیں سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس کے اوپر اپنا رد عمل دیں گی. لیکن جو صورتحال ہے, جو زمینی حقائق ہیں, وہ یہ ہیں کہ افغانستان اور پاکستان اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں کہ افغانستان کے اندر امن پاکستان کی ڈائریکٹ انوالومنٹ کے بغیر نہیں آ سکتا, اور پاکستان کے اندر امن افغانستان کے اندر جب تک پیس نہیں ہوتا تب تک نہیں آ سکتا. تو اس لیے پاکستان کی موجودگی کو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ چونکہ ابھی ان کا پہلا سال ہے وہ صورتحال کو دیکھ رہے ہیں, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان مخالف قوتیں جو ہیں وہ کافی مضبوط ہیں اور وہ اس طرح کی باتیں کرتی ہیں کہ پاکستان شاید پناہی کرتا ہے, اور مے بھی کہ بہت سارے کچھ ایسے گروپس پاکستان کے اندر ہوں بھی جو افغانستان کے اندر بدامنی کا ذریعہ بنتے ہوں. لیکن پاکستان کی حکومت کا بیانیہ یہ ہے اور جو نظر بھی آتا ہے وہ بھی یہ ہے کہ انہوں نے کافی حد تک کوشش کی ہے ان معاملات کے اوپر قابو پانے کی. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسی میرے خیال میں, پاکستان کے وزیر داخلہ کا ایک بڑا مانیفیسٹ بیان تھا پچھلے دنوں دو تین دن پہلے کہ جو ٹرمپ انتظامیہ ہے ان کے ساتھ معاملات ان کے طے پا جائیں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اب جو ایک آپ کہہ لیں کہ وہ جو ایک سفارتکاری کے جو چینلز کھلے ہوتے ہیں وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہوں گے, اور میرا خیال یہ ہے کہ کوئی ایسی ایک پالیسی بنے گی. اور پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی پچھلے دنوں کہا کہ ہمیں اپنے گھر کو, پہلے وزیر خارجہ نے کہا, پھر وزیر اعظم نے بھی اس کی توثیق کی کہ ہمیں اپنے گھر کو آرڈر میں کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں یہ اچھی باتیں ہیں اور امریکن حکومت کے ساتھ ایک جو یہ ایک مسئلہ ہے یہ طے پا جائے گا. لیکن سب سے بڑا مسئلہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان بدگمانی ہے. جو امریکن حکومت ہے وہ پاکستان کے اوپر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو پاکستان نے ایفرٹس کیے ہیں, اور لائک وائز پاکستان جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ امریکہ نے جس طرح 1990 میں کیا کہ افغانستان کے اندر اس سارے معاملے کو, اس سارے کیاؤس کو چھوڑ کے چلے گئے اپنا مقصد حاصل کرنے کے بعد, اور امریکہ تو یہ بدگمانی اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور جس کے اوپر میرے خیال میں دونوں حکومتیں کام کر رہی ہیں.
جی ہاں, اور آگے چل کر ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے تجارتی روابط بھی دونوں ملکوں کے بیچ میں ابھی تک قائم ہیں, اور بلکہ جو وزیر اعظم آئے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم وہ جنرل الیکٹرک کے وائس پریزیڈنٹ سے بھی ملے ہیں, یہ میڈیا میں بھی خبریں آئی ہیں, اس سلسلے میں آگے چل کر ہم بات بھی کریں گے. وقتی طور پہ ہمیں عفان خان نے لکھا ہے فیس بک پہ, شفقت رانا نے, مشتاق احمد ملک نے, سب نے پسند کیا ہے اس پروگرام کو, اور ہمیں کالز بھی آئی ہیں. محمد اسلم نے کال کیا ہے رالپنڈی سے, محمد شفیع نے چترال سے, لیکن اس وقت ہم ایک بریک کی طرف جاتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اقوام متحدہ کو دی جانے والی پہلی تقریر کے بارے میں. ہمارے ساتھ پروفیسر عظمت رسول ہیں جو پولیٹیکل کمیونیکیشنز پڑھاتے ہیں فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی میں, اور ہمیں ان قریب جوائن کریں گے صنعتکار تاجر شمائل آرائیں, وہ فیڈرل بورڈ آف انویسٹمنٹ کے رکن ہیں. اور آرائیں صاحب آپ کو خوش آمدید.
شکریہ.
تو یہ بتائیں کہ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ نے آج بڑی سخت تقریر کی اقوام متحدہ میں، لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تجارتی لحاظ سے پاکستان کے ساتھ اب روابط بڑھائے جا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں ٹرمپ خود جو ہیں وہ بزنس لیڈر ہیں. ہمیں جو اطلاع ملی ہے وہ یہ کہ جنرل الیکٹرک کے جو نائب صدر ہیں وہ پاکستان کے وزیر اعظم سے ملے ہیں. آپ بتائیے کہ پاکستان کے اندر اس وقت ماحول کس حد تک سازگار ہے تاکہ امریکہ وہاں سرمایہ کاری کرے؟
بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ کہ جو پاکستان کی اکنامک سچویشن جو گزشتہ سال میں جو پچھلے 2 سے 3 سالوں میں جو بہتری آئی تھی وہ ابھی اس میں کہہ لیں کہ ایک ٹھہراؤ ہے. اور ان حالات میں جو گزشتہ سال میں ہم نے دیکھا کہ جی ڈی پی میں اضافہ اور ہمارے ریزروز میں اضافہ اور ہماری انفلیشن لوور سائڈ پہ ہونا، یہ تمام اٹریکٹیو چیزیں تھیں. اور سب سے خوش آئند بات یہ تھی کہ سی پیک کے حوالے سے جو چائنا کی جو انویسٹمنٹ جو اس نے پلان کی تھی پاکستان چین راہداری کے حوالے سے، اس کے اندر انویسٹمنٹ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اور یہ تمام چیزیں ڈیفینیٹلی ایسی جی ای جیسی کمپنی کو یا اور جو ایسی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کرنا چاہیں پاکستان میں ان کے لیے اس وقت حالات سازگار کنسیڈر ہوتے ہیں. اور ان حالات میں جی ای کا انٹرسٹ لینا بالکل خوش آئند ہے. اور پاکستان کو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا اپنا پورٹ فولیو کو ڈائیورسیفائیڈ بھی رکھنا چاہیے چائنا کے علاوہ دوسرے ممالک کو اٹریکٹ کرنے سے، تاکہ ہماری جو انویسٹمنٹ ہے اس میں ڈائیورسٹی بھی ہو مختلف سیکٹرز کی اور مختلف ممالک کی طرف سے.
جی جی، آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہے ہیں، ہم کچھ کالرز کو لیتے ہیں اس موضوع پر. راولپنڈی سے محمد اسلم کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جناب، بات کیجیے.
میں بول رہا ہوں راولپنڈی سے. میڈم السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بات یہ ہے کہ افغانستان سے امریکہ 1300 میل دور ہے. پہلے تو تجزیہ کار یہ بتائیں کہ امریکہ کو افغانستان سے خطرہ کیا ہے. پھر یہ ہے کہ امریکہ 1600 سال سے وہاں بیٹھا ہوا ہے. 1600 سال سے پاکستان میں بمباری ہو کر آدھا پاکستان تباہ ہو رہا ہے. شمالی کوریا نے اتنی دھمکی دی اور
شکریہ آپ کے کال کرنے کا. محمد شفیع نے کال کیا ہے چترال سے. جی جناب، بات کیجیے.
السلام علیکم پروفیسر صاحب، سوال میرا یہ ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے یہ غیر مقبول شخصیت ہے اور یہ خالی میدان کے بہترین کھلاڑی ہیں.
اچھا، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے ٹھیک سے. ہمیں اس وقت محمد شفا نے کال کیا ہے.
ہلو.
جی جی، بات کیجیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محمد شفا بول رہا ہوں چترال سے.
اچھا جی،
مسلمان یہ ٹیررسٹ کریسٹ ہوتا ہے، یہ اسلام مسلمان ہو کوئی بھی ہو، لیکن بدقسمتی سے ٹرمپ صاحب کے یہ زبان میں نہیں آتا ہے. روہنگیا میں مسلمانوں پہ کتنے قتل عام ہو رہا ہے وہاں پہ.
ہم بات کریں گے روہنگیا مسلمانوں کے بارے میں. آپ کے کال کرنے کا شکریہ.
مسلمانوں کو قتل عام کر رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کیا
میاں والی سے مرید خان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
السلام علیکم جناب، دوست گھر سے عرض کر رہا ہوں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اقوام متحدہ جو ہے وہ فیل ہو گیا ہے. یہ کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں کیا. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ٹرمپ صاحب اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر ملکوں کو دھمکی دیتے ہیں. یہ تو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو بات کرنی چاہیے تھی. ایک ملک کو امریکہ جو ہے نا پوری حکومتوں کو دھمکیاں دیتا ہے. یہ دھمکیاں جو ہے نا وہ اس کے لیے نقصان دہ ہیں، پوری دنیا کو نقصان دہ ہیں.
شکریہ. شکریہ آپ کے کال کرنے کا. متین سلیمانی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں لنڈی کوٹل سے. جی متین سلیمانی.
Hello.
جی جی، بات کیجئے لنڈی کوٹل سے.
میری پوری بات تفصیل سے سنی. میری یہ ٹرمپ صاحب جو کہہ رہے کمیونسٹ ممالک اور سوشلسٹ ممالک نے عوام کو کوئی ترقی نہیں دی ہے. چین بھی تو کمیونسٹ اور سوشلسٹ ملک ہے، اس نے کتنی ترقی کی ہے؟ امریکہ محتاج ہے. دوسری جو کشمیر کا مسئلہ ہے، عراق کا مسئلہ ہے، افغانستان کا مسئلہ ہے، اس میں تو امریکہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے.
آپ کے کال کرنے کا شکریہ. ابٹ آباد سے ہمیں کال کیا ہے محمد یوسف نے. محمد یوسف، بات کیجیے ابٹ آباد سے.
آج میڈم گزارش یہ ہے کہ کیا امریکہ کابل میں افغانستان میں امن چاہتا ہے؟ جب اس کو بار بار یہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ایسے کریں ایسے کریں, میں ہندوستان کو نہیں چھوڑ سکتا, اور میں تو گزارش کروں گا کہ پاکستان کو اب یہ چاہیے آتمی ہتھیار لے کر کے ایریا کو ختم کرے. یہ گڑبڑ کو اس زندگی سے
آپ کی بات ہم نے سن لی. طارق نے کال کیا ہے رحیم یار خان سے.
جی جی, میرا سوال یہ ہے کہ نئی افغان پالیسی جو ہے امریکہ کی, یہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں کتنا حد تک مددگار ثابت ہو سکتی ہے؟
اچھا
جی, میں آپ کے مہمان سے سوال ہے.
اچھا شکریہ. ابھی ہم کرتے ہیں یہ سوال. کشمیر سے روہتاج نے کال کیا ہے.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جناب میرا سوال ہے آپ سے مہمانوں سے کہ امریکہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اور انصاف کا بڑا بول بالا کہتا ہے, لیکن جو صدر ٹرمپ نے اپنے تقریر کے دوران برما کے مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے تو اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟
اچھا, اور ہمیں طارق چختائی نے کال کیا ہے چونیا سے.
السلام علیکم. میرا سوال ہے مہمانوں سے, ایک تو برما میں جو مسلمانوں کو قتل عام ہو رہا ہے, دوسرے نمبر پہ کشمیر پہ, اور تیسرے نمبر پر یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو آج ارشاد فرمایا نا ریڈیکل اسلام, میں نے اس سے قبل بھی کہا کہ ریڈیکل اسلام کا لفظ جو ہے نا وہ ان کو ویسے زیر نہیں دیتا. ہم تو خود بہت زیادہ مضروب ہیں جتنے مسجدوں پر.
شکریہ آپ کے کال کرنے کا, آپ کی بات ہم نے سن لی. گجرات سے ہمیں کال کیا ہے خالد نے. جی گجرات سے خالد. اور کشمیر سے محمد جلیل, اور اس کے بعد ہم اپنے مہمانوں کو سنیں گے. محمد جلیل کشمیر سے.
محمد خلیل.
خلیل, اچھا جی بات کیجیے.
ٹرمپ صاحب نے یہ کہا ہے کہ اقوام متحدہ مضبوط ہونی چاہیے, تو اگر اقوام متحدہ مضبوط ہوتی ہے تو جو کشمیر کے بارے میں ریزولیوشن پاس کیا گیا ہے اس پر عمل ہونا چاہیے, اور کشمیریوں کو خود کا احتساب رائے کا حق ملنا چاہیے.
اچھا, ہم آتے ہیں اسی موضوع پر کیونکہ بہت سارے لوگوں نے ہمیں فیس بک پہ بھی لکھا ہے. ندیم ریشی نے, شارون کھوکر نے, اور آصف لون نے, شجاعت شفاعت نے, بہت سارے جو ہیں وہ کشمیر کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں. پروفیسر عظمت رسول, یہ بتائیے کہ جس طرح سے کالرز نے کہا روہنگیا مسلمانوں کا معاملہ ہو یا کشمیریوں کا معاملہ ہو, ہم تو اپنے اگلے سیگمنٹ میں اس پر بات کریں گے, لیکن ایسے مظلوموں کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہوا ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر میں, اس کے کیا آپ اثرات دیکھتے ہیں؟ جی پروفیسر عظمت رسول.
جی جی, اگر آپ دیکھیے کہ یہ ہمارے کالر جو ہیں ان کا تعلق کشمیر سے, این ڈبلیو ایف پی سے, اور ہمارے ملک کے ان علاقوں سے زیادہ تر تھا جو ٹریڈیشنلی ذرا تھوڑا افغانستان کشمیر اور ان کے مسائل میں جذباتی ہو کے سوچتے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تقریر کے اندر کشمیر کا ذکر, اب یہ بڑی انڈرسٹینڈیبل سی بات ہے کہ ان کی جو قربت ہے بڑھتی ہوئی قربت انڈیا کے ساتھ, تو اس میں وہ کشمیر کا ذکر کیوں کرتے, اور دیگر تمام یعنی ایک جو آپ کہہ لیجئے کہ جو ایک انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ اب یہ ہے, اور خود پاکستان اور انڈیا کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اگرچہ پاکستان جو ہے اس بات کو بڑا زور دے کے کہتا ہے, اور یہ پاکستان کی بات بالکل جائز ہے اس پر سواب رائے اور جو پلیبسائٹ کی جو بات ہے, لیکن اس کے باوجود یہ معاملہ جو شملہ ایکارڈ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہے اس میں بھی طے ہوا کہ یہ باہمی طور پہ طے کیا جائے گا, اور میرے خیال میں امریکہ کی پالیسی بھی یہی ہے کہ پاکستان اور ہندوستان آپس میں مذاکرات کے ذریعے اس معاملے کو طے کریں, اور امریکہ ایک فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کر سکتا ہے جو اسے کرنا چاہیے. میرے خیال میں امریکہ کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے پاکستان اور ہندوستان کو قریب لانے میں, اور اس مسئلے کے کسی نہ کسی حل تک پہنچنے میں, کیونکہ دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں, اور کشمیر کی وجہ سے خدا نخواستہ اگر کوئی ایک جنگ اس علاقے میں ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ وہ علاقہ تباہ ہوگا بلکہ پوری دنیا جو ہے وہ خطرے میں آ جائے گی. جہاں تک روہنگیا مسلمانوں کا تذکرہ ہے تو وہ بھی ایک بلا شبہ ظلم جہاں کہیں بھی ہو وہ ایک بہت ہی بری بات ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ وہ انٹرنیشنل سیناریو میں کوئی ایسا اس کو آپ کہہ لیجیے کہ وہ امپورٹینس نہیں ملی جو شاید مطلب یعنی ایک جہاں پہ ذرا تھوڑا ایک ملٹری ایکشن ہو رہا ہو لوگوں کے خلاف, وہ ایسا ہو جہاں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے شاید یہ ہے کہ جو برما کا مسئلہ ہے وہ اتنا اہم نہیں ہے ان کے لیے، اس سے زیادہ اہم مسائل جو ہیں وہ مڈل ایسٹ میں ہیں، وہ نارتھ کوریا کا مسئلہ ہے اور اس طرح کے دیگر مسائل ہیں جہاں پہ امریکن حکومت کی توجہ جو ہے وہ مرتکز ہے، تو اس کے شاید انہوں نے کشمیر اور روہنگیا کا ذکر جو ہے وہ نہیں کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ باقی اور دوسرے دنیا کے جو لیڈرز ہیں کیا وہ کشمیر اور روہنگیا کے بارے میں بات کرتے ہیں، پاکستان کے پرائم منسٹر سے تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن کیا دیگر دنیا بھی ان کو مسائل کے طور پہ لیتی ہے؟ تو میرے خیال میں یہ تھوڑا سا ان فیئر ہوگا کہ اگر ہم صرف امریکہ کے اوپر اس کا بلیم کریں کہ امریکنز جو ہیں وہ اس چیز کو توجہ نہیں دے رہے، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ باقی دنیا ان معاملات کو کیسے۔
بالکل، آپ دو منٹ ہمارے ساتھ رہیں، ہمارے ساتھ فیڈرل بورڈ آف انویسٹمنٹ کے رکن شمائل آرائیں بھی ہیں۔ آرائیں صاحب، یہ بتائیے کہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بھی اس وقت اقوام متحدہ میں ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان کی جو اس وقت رشتے ہیں وہ اتنے ٹھیک نہیں ہیں، آپ کے خیال میں کتنا ضروری ہوگا کہ پاکستان کے وزیر اعظم اپنے تعلقات استوار کریں امریکہ کے ساتھ تاکہ کم از کم تجارتی لحاظ سے دونوں ملکوں کے بیچ ایک اچھا تعلق شروع ہو جائے؟
شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ ہمارے اس وزیر اعظم کی پہلی چونکہ ایک میٹنگ بھی ہے یونائیٹڈ نیشنز کی، تو اس کو بڑی اہمیت کی نگاہ سے سب دیکھ رہے ہیں۔ اس میٹنگ میں جس کو کہتے ہیں سائڈ لائن میٹنگز ہیں، جس میں وائس پریزیڈنٹ امریکہ کے جو ہیں پینس، ان کے ساتھ بھی میٹنگ متوقع ہے، اور اس میں بہت سے مسائل جو ہمارے بائی لیٹرل ریلیشنز کے حوالے سے ہیں وہ زیر غور آئیں گے۔ اس میں ظاہر ہے کہ حالیہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایشوز ریز کیے افغانستان کی پالیسی میں تبدیلی کے بارے میں، اور پاکستان کو اس کے اوپر ہمیں پریشرائز بھی کیا، اس حوالے سے بھی ڈسکشنز آئیں گی، اور چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ڈائریکٹلی اس کے ساتھ اس چیز کو منسلک کیا کہ ہماری جو ایڈ یا ٹریڈ سے ریلیٹڈ جو بھی ہمیں سپورٹ اس خطے میں پاکستان کو مل رہی تھی اس کے اندر نمایاں کمی کی جائے گی، تو اس حوالے سے جس طرح آپ نے ذکر کیا شروع میں کہ جو وائس پریزیڈنٹ ہیں جنرل الیکٹرک کے، ان کے ساتھ ملاقات ہونا، سملرلی اور اسی طرح کی دیگر اگر کمپنیز کے ساتھ ہمارے پرائم منسٹر کی ملاقات ہو اور ان کو پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے دعوت دی جائے تو یہ خوشائند بھی ہوگی۔ اس وقت ذہن میں رہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے وہ تقریباً $6 بلین کے قریب ہے، اور حالیہ جو پاکستان اور چین کے درمیان جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے وہ تقریباً $13 بلین کے قریب ہے، جس میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے تقریباً $11 بلین کے قریب ہے۔ سو پاکستان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے اس ان میٹنگز کا فائدہ اٹھا کے انگیج کرے امریکہ کے ساتھ، اور ٹریڈ کے حوالے سے جہاں پر جو پولیٹیکل ڈرم بیٹنگ ہے وہ اپنی جگہ، لیکن ہمیں اپنی انگیجمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ پرائم منسٹر یہاں پہ اس میٹنگ میں جانے سے پہلے اپنی کیبنٹ کے ساتھ اور تمام جو وزراء ہیں ان کے ساتھ ان کی ڈیٹیل میٹنگز ہوئی ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس میٹنگز میں وہ ڈیفینیٹلی نمایاں کردار ادا کر پائیں گے۔
بہت شکریہ، ہمارے ساتھ تھے پاکستان سے راولپنڈی سے فیڈرل بورڈ آف انویسٹمنٹ کے رکن شمائل آرائیں، اور ان کے ساتھ تھے یہاں فلوریڈا میں پروفیسر عظمت رسول جو فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی میں پولیٹیکل کمیونیکیشنز پڑھاتے ہیں۔ آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ۔ اس کے بعد ایک مختصر بریک لیتے ہیں۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی، www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
جی، اور فیس بک پہ کامنٹس جاری ہیں، آپ کے کالز بھی ہم لیں گے، جیسے کہ پچھلے سیگمنٹ میں بھی آپ لوگوں نے کشمیر کا ذکر کیا، روہنگیا مسلمانوں کا ذکر کیا، اس سیگمنٹ میں بھی آپ بات کر سکتے ہیں، کیونکہ اقوام متحدہ میں برما کی لیڈر آنگ سان سو کی تشریف نہیں لائیں، لیکن انہوں نے اپنے ملک میں بعض باتیں کیں روہنگیا مسلمانوں کے بارے میں۔ اس سلسلے میں کشمیر میں بھی ایک صاحب ہیں جو گانا گاتے ہیں, اور انہوں نے ایک گیت تیار کیا جو کہ مشابہت کرتا ہے کشمیریوں اور روہنگیا مسلمانوں کے بیچ. یہ رپورٹ ہم آپ کو سنائیں گے, اور اس کے بعد کشمیر یونیورسٹی میں پروفیسر ڈاکٹر حمیدہ نعیم سے بات کریں گے جو سری نگر میں ہوتی ہیں. تو آئیے سب سے پہلے یہ رپورٹ سنتے ہیں, پیش کر رہے ہیں یوسف جمیل.
میانمار میں روہنگیا مسلمانوں پر ہو رہے مبینہ ظلم و تشدد کو سوشل میڈیا کے ذریعے اجاگر کرنے کے لیے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے ایک میوزک گروپ نے ایک ویڈیو تیار کر لی ہے. 2 منٹ 50 سیکنڈ کی اس ویڈیو روہنگیا خاموش نسل کشی کی مقامی سطح پر دھوم مچی ہوئی ہے, اور اب اسے یوٹیوب پر بھی ڈال دیا گیا ہے. ویڈیو میں روہنگیا مسلمانوں کی حالت زار بیان کرتے ہوئے عالمی برادری اور اداروں پر مظلومین کے تئیں خاموشی اختیار کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے. ویڈیو میں اردو اور انگریزی زبانیں استعمال کی گئی ہیں, اور اس میں میانمار کی حکومت کی سربراہ اور امن کی نوبل انعام یافتہ آنگ سان سوچی کو نکتہ چینی کا ہدف بنایا گیا ہے. آنگ سان سوچی نے منگل کو روہنگیا مسلمانوں کے مسئلے پر پہلا باضابطہ پالیسی بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی حکومت میانمار کی مغربی ریاست رکھائن میں انسانی حقوق کی تمام خلاف ورزیوں اور غیر قانونی تشدد کی مذمت کرتی ہے, اور ریاست میں قانون کی بالادستی بحال کرنے کے لیے پرعزم ہے. لیکن کشمیر میں تیار کی گئی ویڈیو میں ان کے امن کی نوبل انعام یافتہ ہونے پر طنز کیا گیا ہے. اس میں کئی ایسی تصویریں بھی شامل کر لی گئی ہیں جو میانمار کے مسلمانوں پر ڈھائے جا رہے تشدد کی عکاسی کرتی ہیں. ویڈیو تیار کرنے اور اسے سوشل میڈیا پر ڈالنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے 23 سالہ عامر ایمی نے, جو اپنے آپ کو سری نگر کے پرانے شہر کی گلیوں میں پلا بڑا ریپر کہلانا پسند کرتا ہے, وائس آف امریکہ کو بتایا.
میں ایک پولیٹیکل ریپر ہوں, میں پولیٹیکل بھی نہیں کہوں گا, میں ایک کانشیس ریپر ہوں جو سچویشنز کو لے کر, لوگوں کو لے کر ایک سانگ کمپوز کرتا ہے, ایک سانگ لکھتا ہے, پھر اسی کا میوزک بناتا ہے اور وہ ریکارڈ کر کے لوگوں کو سناتا ہے. جو بیسکلی جو میرا جو انٹینشن ہوتا ہے سانگ کرنے کا, وہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ میں ایک ہیومن پرسپیکٹو کو ہائی لائٹ کروں. وہ کہیں پہ بھی ہو, وہ کوئی بھی ریلیجن ہو, کوئی بھی کلر ہو, کوئی بھی کاسٹ ہو, یا کچھ بھی ہو, ڈزنٹ میٹر, کہیں پہ بھی اگر انجسٹس ہو رہا ہے, کچھ بھی غلط ہو رہا ہے, تو میں وہ چیز ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اپنے سانگس کے تھرو.
عامر اور ویڈیو کے گنائی شاعر صوفی عاقب کا کہنا تھا کہ انہوں نے خود نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں پرآشوب حالات کا مشاہدہ کیا ہے, اس لیے وہ کسی اور پر ظلم ہوتا برداشت نہیں کر سکتے. چنانچہ انہوں نے میانمار میں روہنگیا مسلمانوں پر ہو رہی زیادتیوں پر ناپسندیدگی کے اظہار اور صورتحال کو اجاگر کرنے کے لیے ویڈیو تیار کر لی. یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر.
جی, اور ہم کشمیر یونیورسٹی چلتے ہیں جہاں ڈاکٹر حمیدہ نعیم پڑھاتی ہیں. ڈاکٹر حمیدہ, آپ کو خوش آمدید.
شکریہ.
تو جیسے کہ آپ جانتی ہیں, اقوام متحدہ کے فورم پر یہ جو معاملہ ہے برما کا, یہ اٹھایا جانا تھا, لیکن آن سانگ سو کی یہاں تشریف نہیں لائیں. انہوں نے اپنے ہی پارلیمان کو کہا کہ ہم اپنے معاملات کو ملک کے اندر ہی طے کریں گے. انہوں نے خاص طور پہ یہ جو روہنگیا مسلمان ہیں ان کے ساتھ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے, اس کی کوئی خاص نکتہ چینی نہیں کی. آپ کے خیال میں اب جو ان کو ایک منفی پبلسٹی ملی ہے, اس کی وجہ سے آپ اس کے کیا اثرات دیکھتے ہیں؟
شکریہ. بیسیکلی ان کا یو این نہ جانا ہی جرم کا اعتراف ہے, نہیں تو اگر اس کا کانشنس کلیئر ہوتا تو وہاں جاتی. دوسری بات یہ ہے جس طرح یہاں ڈومیننٹ ڈسکورس کے سامنے سب جھکتے ہیں, تو اسی طرح جو بدھسٹس نے وہاں مطلب پچھلے سالوں میں بھی جو گورنمنٹس کو مجبور کیا ہے کہ دے شوڈ ڈسکریمنیٹ اگینسٹ روہنگیاز, تو وہ اسی پالیسی پر مبنی ہے. اور اس لیے اس کا یہ جو نوبل پرائز جو اس کو ملا ہے تو یہ از اے ٹریوسٹی آف مطلب پیس, پیس کے بالکل مترادف ہے. اس نے کوئی بھی کوشش آج تک نہیں کی جس سے کہ وہ اپنی انفرادیت کو ظاہر کرتی, اپنے ایک انڈیویجول پرسپیکٹیو کو, ویژن کو مطلب ہمارے سامنے رکھتی. اس کا مطلب ہے جو ڈومیننٹ گروپس وہاں بدھسٹس ہیں اور جو ان کی فاشسٹ مینٹیلٹی ہے اس کے سامنے اس نے سر جھکایا ہے اور اسی پر وہ مبنی مطلب وہی چلا رہی ہے.
ڈاکٹر حمیدہ,
پرائز کا اس کو واپس کرنا چاہیے یا اس سے مانگنا چاہیے. بڑی بات یہ ہوگی کہ جنہوں نے اس کو یہ دیا ہے ان کو یہ ان کو یہ پرائز جو ہے اس کو واپس لینا چاہیے, کیونکہ اس کے اثرات کیا ہوں گے. آج بہت ہم نے سنا ہے پچھلے کم سے کم دو سال سے جب سے بی جے پی گورنمنٹ یہاں آئی ہے, یہ ایرا ہے پوسٹ ٹروتھ کا. پوسٹ ٹروتھ کا مطلب ہے ٹروتھ کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اب صرف ایموشنز پر سب کچھ ہوگا. کسی بھی کی جو چاہت ہوگی کسی ڈومیننٹ گروپ کی, اسی کے سامنے سب کو مطلب دبنا ہے. تو یہی پوسٹ ٹروتھ کا ایرا وہاں بھی اب سٹارٹ ہوا ہے کہ جو ان کے مطلب حق پر مبنی جو ان کے حقوق وہاں ہیں, 15 سینچری سے وہ وہاں رہ رہے ہیں, کچھ لوگ 19 سینچری میں آئے ہیں, تو آج تک اگر وہ وہاں کے باشندے نہیں بنے تو کتنا عرصہ چاہیے, درکار ہونا چاہیے کسی بھی قوم کو, کسی بھی ایتھنی گروپوں کے کہیں کسی بھی جگہ کا پشتنی باشندہ بننے کے لیے. مجھے لگتا ہے
جی ڈاکٹر حمیدہ, کیونکہ ہمیں اس وقت فیس بک پہ بھی کامنٹس آئی ہیں,
اس کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے.
جی 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 ڈاکٹر حمیدہ, آپ ہمارے ساتھ رہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیں. ہمیں اس وقت فیس بک پہ بھی کئی کامنٹس آئے ہیں اس موضوع پر. لوگ خاص طور پہ مودی کے خلاف لکھ رہے ہیں. منظور بھٹ نے لکھا ہے, تکا خان نے, مشتاق احمد ملک نے, عصمت خان ترین نے. ہمیں کالز بھی آ رہی ہیں, ہم ان کو بھی موقع دینا چاہتے ہیں. کشمیر سے محمد عنایت کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس موضوع پر. جی جی بات کیجیے محمد عنایت.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دیکھیے محترمہ, میرا جہاں تک یہ اس گہری نظر تو اتنی نہیں ہے میری, لیکن جہاں تک میرے علم میں ہے کہ عراق کا جو مسئلہ تھا صدام کے زمانے میں, وہ ان کا اپنا اندرونی معاملہ تھا جو کرد اور حکومت کے درمیان تھا. تو امریکہ جو ہے اس نے جو اکوپائی کی ہے وہی کہ صدام حسین جو ہے یہ اپنی قوم پہ زیادتی کر رہے ہیں. انہوں نے پھر ایسے مبصرین بھیجے جنہوں نے اس ملک کی صحیح طریقے سے ایک قسم کی ریکی کی ہے کہ کیا اس کے پاس ہے کیا نہیں ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ اس قسم کا کوئی اس کے پاس ویپن نہیں ہے, پھر انہوں نے فوراً اس ملک پہ چڑھائی کر دی.
اب شکریہ, آپ کی بات ہم نے کافی کھل کے سن لی. اورگزئی ایجنسی سے گلفام کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
میڈم السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم معافی مانگتا ہوں, ایک بات کرتا ہوں.
جی جی
کیجیے. ایک آدمی تھا, اس نے شادی کیا تو ایک ملا کے پاس دیا کہ ہمارے لیے ایک تعویذ کرو کہ میرا بیٹا ہو جائے. تو ملا نے تو تعویذ کیا, لیکن جب وہ باہر آتے تھے تو ملا نے کہا کہ تعویذ کا انتظار نہیں کرو, کچھ اپنے بھی ہمت کرو. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈرم صاحب کا کیا انتظار کرے گا, جو مسلمان آج کی ہے
وہ تو کچھ بات کرے, کچھ طریقہ بتائے. بہت شکریہ. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جتنے بھی ہمارے مسلمان ممالک کے مسائل ہیں, اس کے لیے ہمیں متحدہ سے نکل جانا چاہیے اور اسلامی سربراہی کانفرنس کو جو ہوا اس لیے اس کو کال کرنا چاہیے کیونکہ امریکہ کا جب مفاد آتا ہے تو 70 ممالک کسی بھی مسلمان ملک کے افغانستان ہو شام ہو عراق پہ چڑھ ہوتے ہیں, مشرقی تیمور کا معاملہ ہو یا جہاں مسلمانوں کا معاملہ ہو وہاں پہ کبھی بھی اپنے مفادات ان کو نہیں ہوتے, مداخلت نہیں کرتے.
بہت شکریہ.
ان کو مسلمانوں کو اپنے مفادات کا خود تفوز کریں.
شکریہ آپ کی کال کرنے کا. نواز نے کال کیا ہے میاں والی سے. میاں والی سے نواز جی جی بات کیجیے.
السلام علیکم باجی.
وعلیکم.
باجی یار یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کو چاہیے کہ روہنگیا کا مسلمانوں کا اور کشمیر کا مسلمانوں کا بھی کچھ کرنا چاہیے, بہت مظلوم قوم ہے جی.
جی اچھا شکریہ آپ کی کال کرنے کا. شوکت نے کال کیا ہے کشمیر سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
شوکت مغل آپ کر رہے ہیں سمانی آزاد کشمیر سے. میڈم اصل میں یہ جو میں اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں افغانستان کے حوالے سے, جس پر ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ افغانستان میں مزید فوج بھیج رہے ہیں. اصل میں فوج کسی مسئلے کا بھی حل نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو بھی بات ہے وہ بیلال سے حل ہونی چاہیے, بات چیت سے حل ہونی چاہیے, طاقت تو کسی مسئلے کا بھی حل نہیں ہوتا.
بہت شکریہ. اور ارشد نے ہمیں کال کیا ہے نوشیرا سے, ذرا مختصر بات کیجیے. نوشیرا سے ارشد. اچھا ایک اور کالر ہیں, اپنا نام بتائیں اور کہاں سے کال کر رہے ہیں. جی ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے, اگر آپ لائن پر ہیں تو بات کیجیے.
گلاب خان بات کر سکتا ہے جی اٹل سے.
آپ نے کال کیا تھا پہلے, آج نہیں کیا تھا. جی جی بات کیجیے بات کیجیے.
اچھا جی اب یہ ہے کہ یہ افغانستان اور یہ جو چیزیں ہیں ان کا تو افغانستان تو کالونی ہو گئی امریکہ کی, اب جو ایجنڈا چل رہا ہے وہ صاف بات ہے کہ ایران کو سعودی عرب سے لڑوانے کا اور پاکستان کو انڈیا سے لڑوانے کا, کیونکہ یہ مودی بھی اور ٹرمپ صاحب دونوں مسلمانوں کے مخالف ہیں. السلام.
ڈاکٹر حمیدہ ہم عنقریب اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کریں گے, لیکن یہ بتائیے اس وقت جس طرح سے کالرز نے بھی باتیں کی, آپ دیکھتی ہیں کہ کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ انٹرنیشنل فورم پہ اٹھایا جائے گا؟ وزیر اعظم بھی اس وقت آ گئے ہیں یہاں پر, پاکستان کے وزیر اعظم اقوام متحدہ میں. انٹرنیشنل فورمز پر جس طرح سے روہنگیا کا معاملہ آیا ہے, کشمیریوں کا معاملہ پہنچے گا؟
وہ تو ضرور اٹھائیں گے, لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے پہلے بہت کام کرنا پڑتا ہے, موبلائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے, مطلب انٹرنیشنلی ویو جو ایک عام رائے ہوتی ہے اس کو موبلائز کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کا یہ عام تو رہا ہے کہ وہ سب کام سیریسلی نہیں کرتے ہیں, پھر ریچولسٹک بیان دینے سے میری نظر میں کچھ نہیں ہوتا. آج تک تو ہم نے یہ بہت سارے ایسے سیشنز دیکھتے تو ریچولی یہ کشمیر اٹھایا جاتا ہے, لیکن وہ ٹھوس اقدامات جو کرنے چاہیے سیریسلی جس سے کہ دنیا کی توجہ مبذول ہو جائے, تو مطلب وہ لیکنگ ہے, وہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. میئر مینشن سے اچانک آپ بات کرتے ہیں کہ کیونکہ اس چیز کے لیے بہت لابنگ کرنی پڑتی ہے, مطلب انٹرنیشنلی یہ اٹھے گا, لیکن یہ جو دنیا میں عام طور جہاں ہم کشمیریوں کو روہنگیز کو اکٹھے دیکھتے ہیں, یہ جو اینٹی مسلم ویو چل رہی ہے دنیا میں, ڈومیننٹ ڈسکورس جو ہے ویسٹرن ورلڈ کا, اور اس میں انڈیا کو انڈیا دیکھتا ہے کہ کیونکہ ایک اٹیک ہے, اگریشن ہے اگینسٹ مسلمز, وہ اسی سے مطلب اپنا فائدہ بھی اٹھاتا ہے, اس لیے یہ بالکل جو انہوں نے وعدے بھی ہمارے ساتھ کیے ہیں آج تک وہ نہیں نبھائے ہیں. مجھے لگتا ہے پاکستان بھی جو آپ نے پہلے ہی کہا کہ انڈر اٹیک فرام امریکہ آن ویریس ایشوز ویدر اٹ از جسٹیفائیڈ اور ناٹ, تو مجھے لگتا ہے اس طریقے اس وجہ سے ان میں بھی وہ کمی محسوس مجھے لگ رہا ہے ان کی, مطلب جو وہ پریزنٹ کرتے ہیں اس میں وہ دم نہیں ہوتا ہے جو ہونا چاہیے.
اچھا بہت شکریہ, اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہی کشمیر یونیورسٹی میں پروفیسر ڈاکٹر حمیدہ نعیم جو سری نگر سے اس پروگرام میں شامل تھیں, آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔ خط آپ کے۔
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں۔ موضوع ہے مشال خان کا کیس۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے خبروں میں پڑھا ہوگا کہ اینٹی ٹیررزم کورٹ نے منگل کو کوئی 57 لوگوں کو کے خلاف کیس بنایا ہے، اور اس سلسلے میں ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سپریم کورٹ کے وکیل لطیف آفریدی اس وقت لائن پر ہیں، اور ان کے ساتھ ہوں گے مختار باچا جو مشال خان کے خاندان کے دوست بھی ہیں۔ آفریدی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے، یہ مشال خان کا جو واقعہ ہوا، اس نے دنیا کو ہلا دیا۔ یہاں امریکہ میں بھی بڑا رد عمل سامنے آیا کہ ایک معصوم شخص کے خلاف اس قدر جاہلانہ قسم کا وار ہوا تھا۔ اس وقت جو ریاست کام کر رہی ہے مشال خان کے حملہوروں کو کیفے کردار تک پہنچانے کے لیے، اس سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟
حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت سنگین قسم کا واقعہ تھا، جو پھر اس واقعہ کا اور اس قتل کا اور یہ دہشت گردی کا جو واقعہ ہوا، اس کا عبدالولی خان نامی یونیورسٹی میں واقعہ ہونا اس سے زیادہ افسوسناک بات ہے۔ کیونکہ ایک تو تعلیمی ادارہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ سو کالڈ مہذب لوگوں نے اس قتل کا، اس سازش کا اس میں حصہ لیا، اور مشال خان جو کہ اس کا کوئی اور جرم بالکل نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ انتہائی ذہین طالب علم تھا، یونیورسٹی میں کوئی اسٹوڈنٹ اس کے مقابلے میں نہیں تھا، وہ ہر امتحان میں ٹاپ کرتا تھا۔ تو اساتذہ یونیورسٹی والوں کے خلاف ہمیشہ جو وہ آواز اٹھاتا تھا کہ یہاں کرپشن کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، غلط کام کیوں ہو رہے ہیں۔ تو یقیناً اس کا قتل جس اور پھر جس نام پہ اور جس انداز سے ہوا، وہ انتہائی غلط اور انتہائی ناقابل برداشت اور انتہائی سنگین معاملہ ہے۔ حکومت نے اس وقت تو کافی اس میں دلچسپی لی، خاص کر اس کے پیچھے جو کافی لوگ جو انسانی ہمدردی اور سینس آف جسٹس رکھتے ہیں، انہوں نے بھی دور ڈوب کر کے حکومتی اداروں کو اس کیس میں ملوث کرایا، اور ورنہ نہ تو پرائم منسٹر نے اس کا پوچھا نہ کوئی اس کے پاس آیا، اور جو یہاں کے عمران خان ہیلی کاپٹر میں گئے وہاں پر، وہ بھی ان کی اچھا قدم تھا، لیکن وہ گھر تک نہیں گئے، وہ ان کے والد وہاں ہیلی کاپٹر میں ان سے ملے اور پھر وہاں سے وہ چلے آئے۔ باقی سیاسی پارٹیوں میں جمعیت علماء نے اس کی مخالفت کی، اور انہوں نے تو مردان میں ایک تنظیم نام بھی، مذہبی نام سے تنظیم بنا لی کہ جی یہ غلط تھا اور یہ ٹھیک ہوا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اختلاف رائے اپنی جگہ، لیکن جس انداز سے یہ واقعہ ہوا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ قانون کے خلاف بات تھی، اسلام کے خلاف بات تھی، ہمارا جو پشتون کوڈ ہے اس کے خلاف بات تھی۔ قانون، پاکستانی قانون میں اگر کوئی قتل کرتا ہے تو آپ کو یہ حق حاصل نہیں کہ آپ انتقام میں اس کو قتل کریں، قانون کے حوالے کر دیں اور عدالت جانے اور وہ جانے۔ آئین میں انسانی زندگی کا اتلاف جو ہے اور انسان کو اس طریقے سے قتل کرنا یہ غلط ہے, اور انسانی زندگی کا تحفظ جو ہے آئین میں بنیادی حق ہے. پشتون کوڈ میں جب تک آپ کے عزت پر, آپ کے زر زمین سے متعلق آپ کے ساتھ کسی کا جھگڑا نہ ہو تو آپ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ آپ کسی کو قتل کریں. تو یقیناً یہ جو ہے یہ دلگداز واقعہ جو تھا اور ہے یہ بہت سنگین واقعہ تھا, اور حکومتی اداروں نے خصوصاً پولیس نے اس میں بہت ہی اچھا کردار ادا کیا. بعض لوگ مقامی پولیس مردان میں بعض لوگ ایسے ہیں جن کے خلاف کاروائی باقی ہے, لیکن ہم ان کو بھی ویسے نہیں چھوڑیں گے, ان کے خلاف بھی کاروائی ہم کا مطالبہ کریں گے اور ہونی چاہیے.
بالکل جی آفریدی صاحب ہمارے ساتھ رہیں. ہم مشال خان کی جو ایک فیملی فرینڈ ہیں مختار باچا اور امن تحریک کے بانی رکن ہیں, ان کی طرف آتے ہیں. باچا صاحب یہ بتائیے کہ سب سے پہلے تو جس طرح سے مشال خان کے خلاف کیس تھا کہ وہ توہین آمیز مواد اس نے انٹرنیٹ پہ ڈالا تھا جو کہ بالکل جھوٹا ثابت ہوا, لیکن اس سے اشتعال لے کر لوگوں نے ان پر حملہ کیا اور ان کو مار دیا. اب بتائیے, پہلے تو یہ بتائیے کہ اب جس طرح سے کورٹ نے معاملے کو اٹھایا ہے, ان کے خاندان والے جو ہیں وہ اس سے مطمئن ہیں؟
اول تو یہ ہے کہ جو جی آئی کی رپورٹ ہے ابھی تک عدالت میرے خیال میں پیش نہیں ہوئی ہے, اور اس میں یہ سب چیزیں واضح ہو چکی ہیں کہ نہ مشال نے کوئی توہین عدالت کی اور نہ اسی طرح سے کوئی مواد موجود ہے پھر انٹرنیٹ پر یا کسی اور ادارے پر. یہ صرف اور صرف ایک بہانہ بنا گیا جو وہاں پر جو گڑبڑ اور کرپشن وغیرہ ہو رہی تھی اس پر اس کی آواز اٹھانے کی سزا تھی. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کورٹ کے پوچھنے سے مطمئن تو یہ ہے کہ لطیفہ کی وہ ہیں سب کے طرف سے اس مسئلے پہ کیا ہے دیکھتے رہے ہیں. کورٹ میں انٹیٹیزم کورٹ میں کیس شروع ہو چکا ہے, ضمانتوں کی درخواستیں جو کنوکٹ جو وہ ہیں ان کی درخواست سے آئی تھی اس پر فیصلہ 26 تاریخ کو ہوگا, ہیئرنگ وغیرہ ہو چکی ہے.
اچھا.
باقاعدہ ریگولر وہ جو ہے نا وہ شروع ہو چکا ہے, اور یہ کہ وعدہ کیا تھا تحریک انصاف کی حکومت نے کہ وہ انڈیپینڈنٹ وکیل بھی فراہم کریں گے اقبال خان کے لیے مشال کے والد کے لیے, لیکن ان کے پروسیکیوٹر ہی پر اکتفا کیا ہے.
اچھا تو جی آفریدی صاحب یہ بتائیے کہ ہم جانتے ہیں کہ نواز شریف نے جو سیٹ خالی کی پنجاب میں این اے 120, اس میں جس طرح کی انتہا پسند تنظیموں نے اپنے لوگوں کو کھڑا کیا ہے, ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ ممتاز قادری جنہوں نے سلمان تاثیر کو قتل کیا تھا ان کے بھی حامی اس بائی الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے, دیگر حافظ سعید کے حامی بھی کھڑے ہوئے تھے, تو یہ کیا آپ روش دیکھ رہے ہیں؟
پاکستان میں جس طریقے سے سرکار نے گزشتہ 70 سال میں مذہبی انتہا پسندی اور سیکٹیرینزم اور کمیونلزم کو ہوا دی اور اس کو سرکاری اداروں ٹی وی ریڈیو اخبار ہر ذریعے کے ساتھ ان کو پھیلانے کی کوشش کی, شاید اسٹیبلشمنٹ کو یہ غلط فہمی تھی اور وہ آج بھی ہے کہ پاکستان کو مضبوط رکھنے کے لیے, پاکستان کو باہم پیوست رکھنے کے لیے ایک نظریہ اور ایک مذہب اور ایک جنون اور یہ ضروری ہیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ قطعاً غلط ہیں, اور ان کی غلطیوں کی وجہ سے صورتحال آج یہ ہے کہ پاکستان میں جو مذہبی تنظیمیں جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں جنہیں بین کیا گیا ہے وہ اب مختلف ناموں سے کھل کے کام کر رہی ہیں اسلحہ بردار ان کے لاٹھی بردار اسلحہ بردار ان کے لوگ کھلے عام پھرتے ہیں ان کو تحفظ حاصل ہے نہ آئین میں ایسی بات ہے نہ قانون میں ایسی بات ہے اور اسی لیے نواز شریف کے بیگم کو ناکام بنانے کے لیے انہوں نے انہی مذہبی ناموں کے مختلف 20 یا 30 لوگ جو ہیں انہوں نے ان سے الیکشن کروایا یہ ایک پلان اور ایک منصوبے کے تحت کیا گیا کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ یہ از خود وہ کر رہے تھے تاکہ وہ الیکشن میں بیگم کلثوم کو ہروا سکیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مستقبل کے لیے جو ہے یہ ضروری ہے کہ ان لوگوں کا صفایا کیا جائے ان کو انہیں بالکل یعنی جس کو کہتے ہیں کہ انہیں جو ان کے پاس جو وسائل ہیں دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ وسائل ان سے ضبط کرنے چاہیے خواہ وہ اسلحہ ہو خواہ وہ کیش ہو خواہ وہ کچھ بھی ہو کیونکہ یہ لوگ مستقبل میں کچھ بھی کر سکتے ہیں اور پاکستان کا جس طرح کہ آج پاکستان ان کے ہاتھوں ان کی وجہ سے ان کی موجودگی کی وجہ سے دنیا بھر میں علیحدہ ہو چکا ہے اکیلا رہ گیا ہے آئسولیٹ ہو گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں اس سے بڑھ کے خطرات پاکستان کو درپیش ہوں گے اور ٹرمپ کی جو دھمکیاں ہیں اور اس کے بعد جو برکس والوں کا جو ابھی جس میں چین بھی شامل ہو گیا جس میں انہوں نے بھی کہا کہ یہاں یہ انتہا پسند تنظیمیں موجود ہیں تو اس کے بعد بھی پاکستانی حکام اگر کچھ نہیں کرتے تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہوگی ہاں وزیر خارجہ نے ایک بات کی کہ وی شوڈ پٹ اور ہاؤس ان آرڈر یہ بڑی اچھی بات اس نے کی ہے اور صحیح بات کی ہے اور آج اخباروں میں پرائم منسٹر کا جو بیان چھپا ہے کہ ہمیں اپنے اندرون خانہ صفائی کرنی چاہیے تو یہ اگر یہ محض لفاظی نہیں ہے اگر اس کے پیچھے دیانتداری ہے اور حکومت کی پالیسی ہے اور فوج اس میں مزاحم نہیں ہے مسئلہ یہ سب سے بڑا مشکل یہ ہے کہ ان لوگوں کے خلاف کاروائی فوج کے ہاتھ میں ہے اور فوج ان کے خلاف کاروائی کے لیے تیار نہیں ہے آئی ایس آئی اور ایم آئی اور یہ سب لوگ ان کو تحفظ دے رہے ہیں اور یہ دندناتے پھر رہے ہیں اور اگر ان کو قابو نہیں کیا گیا بلکہ ان کو ڈسیبل نہیں کیا گیا تو یہ پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک نتائج جو ہیں وہ مستقبل میں پاکستان کو درپیش ہوں گے
بہت شکریہ ہمارے ساتھ تھے سپریم کورٹ کے وکیل لطیف آفریدی جو پشاور میں ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ تھے امن تحریک کے بانی رکن مختار باچا آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ اس پروگرام کے انجینئر تھے میشا ڈوبنسکی پروڈیوسر شہناز نفیس وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی سننے کا شکریہ اور خدا حافظ
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے